إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سري معاوية فمن أحبه فقد نجا فمن أبغضه فقد هلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس موسم عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو اگر آپ اسی طرح بولتے رہے تو تقریر نہیں ہو سکے گی بھائی اگر آپ سپاہ صحابہ کے رضاکار ہیں اور سپاہ صحابہ کا پروگرام سننے آئے ہیں تو ہر آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے نا بھائی اور اگر آپ اپنی تقریر کرتے رہیں گے تو ہم سے تقریر نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا بھائی آپ ہمیں معلوم ہے کہ رش بے اندازہ ہے اور جگہ کی قلت ہے اور ابھی تو اس سے بھی زیادہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی اس لیے انتہائی خاموشی کے ساتھ آپ میری معروضات سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ میری تقریر کے بعد شیر اسلام کا خطاب ہونے والا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہر ضلع میں مولانا حق نواز کا داخلہ بند ہے کسی ڈاکو کا داخلہ بند نہیں کسی کنجر کا داخلہ بند نہیں کسی چور کا داخلہ بند نہیں کسی بدماش کا داخلہ بند نہیں کسی اچکے کا داخلہ بند نہیں
اگر داخلہ بند ہے تو اس حق نواز کا جو ملک کے چپے چپے میں صدیق و عمر کی عظمت کے ترانے گاتا، لیکن یاد رکھو تمہاری پابندیوں کے باوجود، تمہارے داخلہ بندیوں کے باوجود حق نواز آج شادن لنڈ کے ہزاروں کے اجتماع میں خطاب کر کے رہے گا، تمہاری فورس اور تمہاری پولیس اور تمہاری فوج حق نواز کے استقلال کو روک نہیں سکے گی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس ملک میں اگر ایران کے آدم خور اور دنیا کے سب سے بڑے مرتد خمینی کی کتابیں پاکستان کے گلی کوچوں میں نہ تقسیم ہو تو حق نواز شیعہ کے کفر کا اظہار نہ کرے۔ حق نواز کو اور انجمن سپاہ صحابہ کو تم نے مجبور کر دیا کہ شیعہ کا وہ چھپا ہوا کفر آج اس ملک کے گلی گلی کوچے کوچے میں آشکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، شیعہ ایک ایسا فتنے کا نام ہے، شیعہ ایک ایسا کفار کا گروہ ہے کہ جو اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ اسلام کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر، حسن اور حسین کا نام لے کر، حضرت فاطمہ کا نام لے کر، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن نامکمل ہے، شیعہ کی کتاب جلاء العیون میں واضح طور پر ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ ہمارا قرآن اگر پورا موجود ہوتا تو ہمارے 12 اماموں کا نام بھی اس میں ہوتا، ہمارا قرآن 17,000 آیات پر مشتمل ہے لیکن مسلمانوں کے قرآن کی آیتیں تو 6,666 ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کی زبر میں شک نہیں، اس کی زیر میں شک نہیں، اس کے لفظوں میں شک نہیں، لیکن شیعہ کہتا ہے، ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ قرآن کے دو حصے ابو بکر و عمر نے اور عثمان نے نعوذ باللہ جلا دیے تھے، اور صحیح قرآن وہ ہے جو امام مہدی کے پاس غار میں ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کی 17,000 آیتیں ہیں اور ہمارا قرآن غار میں موجود ہے، بتا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ انجمن سپاہ صحابہ گلی گلی کوچے کوچے میں اب شیعہ کے کفر کا نعرہ لگاتی ہے، ہم شیعہ کے کفر کا نعرہ کیوں نہ لگائے جب ایران کے آدم خور خمینی کے ملک کا سارا تیل، سارا سرمایہ، سارے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن اس بات کے پروپگنڈے میں صبح سے لے کر شام تک مصروف ہے کہ ابو بکر و عمر دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ آج جب شیعہ کا انقلاب، آج خمینی کی کتابیں 13 زبانوں میں، پاکستان کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں مفت تقسیم ہو رہی ہیں، جن میں لکھا ہے حضور علیہ السلام اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے اور امام مہدی کامیاب ہوگا. جو مرتد خمینی اپنی کتابیں، اپنا لٹریچر، اپنا پروپیگنڈا اس ملک کے گلی گلی کوچے کوچے میں پھیلا رہا ہے اور
میرے دوست، میری باتیں آپ کو ذہن میں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ توجہ سے میری معروضات سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ میں شیعہ مذہب کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تقریریں اور بھی عنوانات پر ہم کرتے رہتے ہیں اور بھی عنوانات پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں. ہمارے پاکستان کا مولوی، ہمارے پاکستان کا عام وائز آج تک یہ سمجھتا رہا، سادہ لو مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ شیعہ تقیہ کا نام ہے، شیعہ مذہب ماتم کا نام ہے، شیعہ مذہب جلوس کا نام ہے. یہ غلط فہمی ہے. شیعہ مذہب صرف جلوس کا نام نہیں، صرف ماتم کا نام نہیں، صرف تقیہ کا نام نہیں، شیعہ مذہب وہ ایسا مرتد فتنہ ہے، ایسا بدترین فتنہ ہے. شیعہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی بنیاد قرآن کو مٹانے کے لیے رکھی گئی، جس کی بنیاد اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے رکھی گئی. شیعہ مذہب کے بانی کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، جس نے مصر کے اندر سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے، ابو بکر کا حق نہیں، عمر کا حق نہیں، عثمان کا حق نہیں. اور اس کے بعد اس عبداللہ ابن سبا نے علی کو خدا کہنا شروع کر دیا کہ علی خدا ہے. اور اس کے بعد اس کے کئی ساتھیوں نے کہا کہ وہی جبریل نے اصل میں علی پر لانی تھی اور بھول کر علی سے حضور کے پاس جبریل چلا گیا. یہ بھی عقیدہ اسی عبداللہ ابن سبا کا تھا. حضرت علی کے دور میں شیعہ کے مذہب کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی. شیر خدا حضرت علی کو پتا چلا کہ ایک ایسا فتنہ یہ جس کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے، کہ یمن کا رہنے والا یہودی النسل ہے، کتنے قد کا ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، کالے رنگ والا، ایک آنکھ سے اندھا ہے اور فتنے باز ہے. اور میرے دوست توجہ ہے نا؟ توجہ میری طرف ہے. میرے دوستو، میری میں تقریر نہ کروں. اگر آپ میری تقریر نہیں سن سکتے تو ویسے کہہ دیں کہ آپ تقریر بند کر دیں. میری طرف آپ کو توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو، میری باتوں پر غور کریں. میں کوئی فلسفہ نہیں پڑھ رہا اور نہ میں کوئی ہوا کی باتیں کر رہا ہوں. میرے اللہ کے فضل سے ہماری عادت یہ نہیں ہے، کوئی ایک بات بغیر حوالے کے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیعہ مذہب کا بانی ہے عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا یہودی النسل، مدینے میں آیا حضرت عثمان غنی کے دور میں. انہوں نے مدینے سے نکال دیا شرارتوں کی وجہ سے. وہ مصر میں جا کر حضرت عثمان کے خلاف سازش تیار کرنے لگا. اس نے حضرت عثمان کے خلاف سازش تیار کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو گروہ مصر سے آیا تھا اس کو تیار کر کے عبداللہ ابن سبا نے بھیجا تھا. بعد میں یہی عبداللہ ابن سبا تھا کہ جس کی جماعت نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہی عبداللہ ابن سبا تھا کہ جن کے ساتھیوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں پیغمبر کے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیا. اور یہی شیعہ کا قافلہ تھا، یہی شیعہ نے علی کا گروہ تھا کہ بعد میں
اسی گروہ کے کچھ لوگ کوفے میں اور بغداد میں آباد ہو گئے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اسپین میں 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اس حکومت کا خاتمہ کرنے والا ایک شیعہ تھا جس کا نام ابن القنی تھا، جس نے بغداد پر ہلاکو خان اور چنگیز خان کو دعوت دی تھی کہ بغداد کو آ کر تاراج کرے، چنانچہ بغداد کے کتب خانوں کی کتابیں جب چنگیز اور ہلاکو خان نے اٹھا کر دریا میں ڈالی تو کئی دن تک دریا کا پانی سیاہ ہو کر چلتا رہا، اور مسلمانوں کی لاشیں جس وقت علماء کی لاشیں اس ابن القنی شیعہ کی غداری کی وجہ سے جب ہلاکو اور چنگیز خان نے ان لاشوں کو بغداد کے دریا اور کوفہ کے دریا اور دجلہ کے اندر اور نیل کے اندر بہایا تو کئی دنوں تک دجلہ کا پانی سرخ چلتا رہا، سرخ پانی ہو گیا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کے علم کا سرمایہ ابن القنی نے تباہ کیا، مسلمانوں کے علماء کا سرمایہ ابن القنی شیعہ نے تباہ کیا، اور اس کے بعد جب عیسائیت کا جنازہ نکالنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا اور صلاح الدین ایوبی کی فوج نے عیسائیت کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی، تو عیسائیت کے ایجنٹ کے طور پر شیعہ نے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں مل کر صلاح الدین ایوبی سے غداری کی اور صلاح الدین کو شہید کر دیا گیا۔ صلاح الدین کو شہید کرنے والا شیعہ آدمی تھا، اور اس کے بعد نور الدین زنگی کو شہید کرنے والا شیعہ تھا، اور اس کے بعد حسن ابن سبا نے شیعہ مذہب کے طور پر 70 فرقوں کی بنیاد رکھی۔ شیعہ کے پوری دنیا میں اس وقت 126 فرقے موجود ہیں، جن میں اسماعیلی بھی شیعہ ہے، بوہرا فرقہ بھی شیعہ ہے، انامیہ بھی شیعہ ہے، اسنا عشری بھی شیعہ ہے، اور خارجی بھی شیعہ ہے، القسامیہ بھی شیعہ ہے، باطنی فرقہ بھی شیعہ ہے، یہ تمام شیعہ کے فرقے ہیں، اور نصیری فرقہ بھی شیعہ ہے۔ اس وقت شیعہ کی 2 سلطنتیں دنیا میں موجود ہیں، ایک سلطنت ملک شام میں حافظ الاسد کی سلطنت ہے، اور ایک سلطنت ایران میں خمینی کی سلطنت ہے۔ آپ نے تاریخ اسلام کے اوراق کو اگر پلٹ کر دیکھا ہوگا تو ہندوستان کے اندر سلطان صلاح الدین سے ہندوستان میں سلطان ٹیپو کی فوج سے جس نے غداری کی اس کا نام میر صادق تھا، وہ بھی شیعہ تھا۔ نواب سراج الدولہ سے جس نے غداری کی اور نواب کی گردن کاٹ دی میر جعفر، وہ بھی شیعہ تھا۔ شیعہ کی اسلام کی پوری تاریخ میں شیعہ کی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر دور میں شیعہ نے قرآن کو بدلا، شیعہ نے ایمان کو بدلا، شیعہ نے اسلام کو بدلا، شیعہ نے علماء قتل کرائے، علماء شہید کرائے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میں نے جب تاریخ کی کتابوں کے اور آنکھ پلٹ کر دیکھے تو مجھے نظر آیا کہ حضور کے بعد آج تک 27 جھوٹے دجال پیدا ہو چکے ہیں، اور ان 27 جھوٹے نبیوں نے 26 شیعہ سے تعلق رکھتے۔ آج انگن من سپاہ صحابہ گلی گلی میں کیوں ہے، کوچے کوچے میں کیوں ہے؟ حق نواز شیر اسلام گلی گلی کوچے کوچے میں شیعہ کے کفر کو آشکار کیوں کرتا ہے؟ اور تحفہ اسنا عشری میں شاہ عبد العزیز نے لکھا کہ شیعہ پاگل بندے تکرے صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے تحفہ اسنا عشری میں اپنی کتاب میں لکھا کہ شیعہ 40 وجوہ سے کافر ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ شیعہ کافر ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ شیعہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی نے لکھا کہ شیعہ کافر ہے، لیکن علماء نے ممبروں پر سٹیجوں پر ان کے کفر کا اعلان نہیں کیا اور ان کو اندر سے کافر سمجھتے رہے۔ میرے دوستو، میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ شیعہ کے کفر کی ایک تاریخ ہے، ہر عالم نے، ہر پیر نے، ہر بزرگ نے شیعہ کے کفر کی بات کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کی چاند 4-5 کتابیں ہیں جو اصول سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا ایک جس طرح اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں جن کو شیعہ اور سطہ کہا جاتا ہے، 6 کتابیں، اسی طرح شیعہ کی 4 کتابیں ہیں جن کو شیعہ اربا کہا جاتا ہے۔ اس شیعہ اربا میں ایک کتاب کا شیعہ کی توجہ میری طرف ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح اہل سنت والجماعت کی چھ کتابیں ہیں جن کو شیعہ ستہ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح شیعہ کی شیعہ اربع ہیں جن کو چار کتابیں کہا جاتا ہے۔ وہ شیعہ اربع کون سی ہے؟ ان میں سے ایک اصول کافی فروع کافی ہے، اور ایک الاستبصار ہے، اور ایک جلاء العیون ہے، اور ایک ملا یحضر الفقی ہے، اور بعض علماء نے احتجاج طبرسی کو جس میں شامل کیا ہے۔ شیعہ کے یہ شیعہ اربع ہیں، یہ چار بڑی بڑی کتابیں ہیں، ایک تہذیب کتاب بھی شیعہ کی ہے۔ میرے دوستو، شیعہ کی یہ چار بڑی بڑی کتابیں ہیں، شیعہ کے تمام مذاہب کی بنیاد یہ چار کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، یہ قرآن کی آیات نامکمل ہے، اس کے سپارے نامکمل ہے، اس کی آیتیں نامکمل ہے۔ مولانا حق نواز نے شیعہ کے اس کفر کو گلی گلی میں اجاگر کیا، گلی گلی میں اجاگر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی اتنا پریشان ہے، سنی اتنا بیچارہ بن گیا ہے کہ وہ شیعہ کو اپنی لڑکیاں دیتا ہے، شیعہ سے اپنی لڑکیاں لیتا ہے، شیعہ کے جنازے میں جاتا ہے، شیعہ کی مجلسوں میں جاتا ہے، شیعہ کو مسلمان کہتا ہے، شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، شیعہ کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے، شیعہ کو ووٹ دیتا ہے۔ مولانا حق نواز اور انجمن سپاہ صحابہ کو پتا چلا کہ آج جب شیعہ کو لڑکی دے، ساری زندگی لڑکی سے زنا کرواتا رہے، شیعہ سے لڑکی لے، لڑکی سے بیوی سے زنا کرتا رہے۔ حق نواز اور سپاہ صحابہ میدان میں آئی، جو پردے میں چھپا ہوا کفر تھا، اس کفر کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا، تاکہ محمد کا نام لیوا سنی زنا سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے۔ میرے دوستو، انجمن سپاہ صحابہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں، جناب دیکھیے بڑے بڑے علماء یہ نعرہ نہیں لگاتے، کافر کافر شیعہ کافر، لیکن مولانا حق نواز یہ نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ یہ نعرہ اس لیے لگاتا ہے، توجہ کریں، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا ظہر الفتن او البدع وسبت اصحابی وَلْيُظْهِرِ الْعِلْمَ عَالِمُهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ حضور نے فرمایا، جب فتنے عام ہو جائیں گے، جب بدعتیں عام ہو جائیں گی، اور جب بازاروں میں میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں گی، اس وقت عالم کو چاہیے کہ میدان میں نکل کر اپنا علم ظاہر کرے۔ اگر عالم اس وقت میدان میں نہیں نکلے گا، اللہ کی لعنت اس پہ برسے گی، نبی کی لعنت اس پہ برسے گی، لوگوں کی لعنت اس پہ برسے گی، فرشتوں کی لعنت اس پہ برسے گی۔ آج ایران کا آدم خور خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر لکھتا ہے کہ عمر نعوذ باللہ کافر اور زندیق تھا، اور اس نے کتاب میں لکھا کہ ابو بکر دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اور معافیہ نعوذ باللہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا تھا۔ جس وقت اب خمینی مردود کی وہ جس وقت خمینی کی وہ کتاب بازار میں آئی، پاکستان کے ایرانی سفارت خانے کی طرف سے وہ کتابیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں مفت تقسیم ہونے لگی، اور اس کے بعد خمینی کی ایک کتاب جس کا نام ہے الحکومت الاسلامیہ، اس کتاب کے 119 صفحے پر جب خمینی نے یہ لکھ دیا کہ ہمارے 12 اماموں کا درجہ 1,24,000 نبیوں سے بھی اونچا ہے، جس وقت اس کا یہ کفر دنیا کے سامنے آیا، اور اس نے یہ لکھا کہ عثمان غنی ایک بدکماش انسان تھا، جس وقت اس کی یہ تحریر سڑکوں پر آئی، بازاروں میں آئی، لوگوں کے سامنے آئی، تو پھر سر پر کفن باندھ کر سپاہ صحابہ میدان میں نکل آئی کہ اس ملک میں یہ شیعہ مذہب چلے گا، یہ اہل سنت مذہب چلے گا، ہم صدیق کی عظمت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کی حیا کے لیے، معاویہ کی شان کے لیے، اور تدبر کے لیے، اما عائشہ کے دوپٹے کے لیے لڑتے لڑتے یا شہید ہو جائیں گے، یا شیعہ کا بیج اس پاکستان سے ختم کر دیں۔ اور باقی یہ بات ہے، توجہ کریں، آج ہمارے سامنے یہ سوال درپیش ہے کہ مولانا حق نواز لیے میں جاتا ہے تو لیے میں مولانا حق نواز صاحب کی تقریر فتح پر میں ہوتی ہے تو اس تقریر کرانے کے جرم میں مولانا رب نواز فاروقی کو اور ان کے تینوں ساتھیوں کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا کہ تم نے حق نواز کی تقریر کیوں کرائی. حق نواز مظفر گڑھ کے ضلع میں داخل ہو, پولیس کہتی ہے تیرا داخلہ بند, تیرا غازی خان میں آئے پولیس کہتی ہے تیرا داخلہ بند, ملتان میں جائے پولیس کہتی ہے تیرا داخلہ بند. ہم انمن سپاہی صحابہ بہت جلد پورے ملک کے تمام نوجوانوں کا اجلاس بلا کر اب یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر پابندیاں اسی طرح ہی تو انجمن سپاہی صحابہ ان پابندیوں کو توڑ دے گی, تمہارے داخلوں کو توڑ دے گی, تمہاری پابندیاں پھاڑ کر تمہارے منہ پر پھینک دے گی. یہ پاکستان اہل سنت کا ہے, نہ خمینی کا ہے نہ خمینی کے باپ کا. خمینی کے ایک رسالہ لکھا فرانس نے, اس رسالے کا نام ہے خطاب بنوجوانان. کیا نام ہے؟ خطاب بنوجوانان. وہ رسالہ فارسی میں کسی میں سب کر دو کچھ نہیں رکھا, اس لیے آواز پہن اچا کے رکھا اس کو ویسے بند کر. بھائی یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ سنی ہے تو ایک منٹ میں چپ کر جائیں, اگر ان میں کوئی شیعہ ہے تو اپنی خیر منائے, اپنی ذمہ داری پر یہاں بیٹھے, ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شیعہ یہاں گڑبڑ کرتا ہوا ملا تو وہ بچ کر زندہ یہاں سے نہیں جا سکے گا, ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابو بکر عمر کا دشمن یہاں پر آئے اور گڑبڑ کرے اور ہم چپ کر جائیں, اور ہمیں جناب کہا جاتا ہے کہ تم شیعہ کے بارے میں تشدد کرتے, ہم تشدد کرتے جو ابو بکر کو کہے مسلمان ہی نہیں تھا, ہم اس کو اپنا بھائی کہیں جو عمر کو کہے مسلمان ہی نہیں تھا, ہم اس کو بھائی کہیں اور ڈوب کر مر جاؤ. ایسے شیعہ کو سنی بھائی بھائی کہنے والا ڈوب کر مر جائے, اس سے بڑا غلیظ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو شیعہ سنی کو بھائی بھائی کہتا ہے. یہ بھائی تیرا ہوگا میرا بھائی نہیں ہے, جو صدیق کا دشمن ہے میرے نبی اس سے بڑا غلیظ انسان کوئی نہیں, ٹھیک؟ بابا پورے ملک میں 2,00,000 رضاکار جمع کر رہی ہے, یہ بات آپ آج ذہن میں رکھیں, 2,00,000 رضاکار سپاہ صحابہ جمع کر رہی ہے, وہ رضاکار مولانا حق نواز کے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں گے
انشاءاللہ,
ٹھیک ہے؟ مولانا حق نواز کو وہ 2,00,000 رضاکار کفن پیش کریں گے کہ یہ ہمارا کفن ہے. حق نواز اگر صدیق کی صداقت کے لیے اور اما عائشہ کے دوپٹے کے لیے ہماری زندگی کام آ جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. 2,00,000 رضاکار جس وقت سپاہ صحابہ کے پاس پورے ہو گئے تو انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کی حکومت کو وارننگ دے گی کہ سنیوں کے بازاروں سے شیعہ کے خنجر بردار جلوس بند کیے جائیں, ورنہ ہمارے پاس اتنی طاقت. شیعہ کا امام باڑہ اگر بنایا گیا تو آپ مزاحمت کریں گے کہ نہیں؟ جو مزاحمت کریں گے ہاتھ کھڑا کریں. سپاہ صحابہ شیعہ کے امام باڑے بننے نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے؟ یہ مطلب نہیں اس کا کہ جناب ان کو بھی مذہبی آزادی ہونی چاہیے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مذہبی کیسی مذہبی آزادی, ابو بکر کو گالیاں دینے کا مرکز ہم بنا دیں, عائشہ کے دوپٹے کی عزت اجاڑنے والا مرکز ہم بنا دیں, پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کو گالیاں دینے کا مرکز سنی بنانے کی اجازت دے, میں ایسے آدمی کو سنی نہیں سمجھتا. ایسا آدمی سنی نہیں ہے جس میں صحابہ کی عزت کی غیرت نہیں, ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایران میں 30% سنیوں کے لیے کوئی عبادت خانہ تعمیر نہیں ہو سکتا، اور پاکستان میں شیعہ مطالبہ کرتا ہے، اور علاقوں میں سنیوں کی اکثریت ہے، اس ملک میں شیعہ 3% سے زیادہ نہیں، اور وہ اپنا حقوق سنیوں کے برابر مانگے، اور تھانوں میں شیعہ کے ایس ایچ او لگے ہوئے ہو، اور سی ایس پی افسران میں ایس پی افسر شیعہ ہو، ڈی سی شیعہ ہو، کمشنر شیعہ ہو، کلیریکل سٹاف میں شیعہ ہو، عدالتوں کے اندر شیعہ بیٹھے ہوئے ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. انجمن سپاہ صحابہ بہت جلد پورے پاکستان کے آفیسروں کی رپورٹ تیار کر رہی ہے کہ اس ملک میں کون کون سی کلیدی اسامیوں پر شیعہ موجود ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت شیعہ کو کلیدی عہدوں پر کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ایران میں بعض لوگ ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں ان کی معلومات کے لیے کرتا ہوں کہ خمینی کا ایک رسالہ فرانس سے چھپا ہے جس کا نام ہے خطاب بہ نوجوانان. کیا نام ہے؟ خطاب
نوجوانان.
خطاب بہ نوجوانان. اس رسالے میں خمینی کہتا ہے کہ جب تک ہمارا قبضہ مکے اور مدینے پر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہماری حکومت دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے چاہیے کہ میری حکومت مکے اور مدینے پر آئے، اور جب میری حکومت مکے مدینے پر آئے گی تو میرا سب سے پہلا فرض یہ ہوگا کہ حضور کے روضے کو اکھاڑ کر حضور کے روضے میں پڑے ہوئے دو پتوں کو، یعنی ابو بکر و عمر کو نکال کر باہر پھینک دوں. اور میرے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تک ایران کا خمینی یہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا کہ ایرانی حکومت امریکہ کی دشمن ہے. یہ ہوتا رہا کہ نہیں؟ کہ امریکہ مرد آباد، مرگ بر امریکہ ایران کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے، امریکہ مرد آباد. پاکستان میں بھی تمامی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے لکھا ہوا ہے امریکہ مرد آباد. لیکن وہ مردود، وہ منافق، وہ مرتد جو 6 سال تک بین الاقوامی دنیا کو یہ تاثر دیتا رہا کہ امریکہ کے ہم دشمن ہیں، جب لبنان کے ایک سائنسدان نے پچھلے 3 مہینوں پہلے پردہ اس حقیقت سے اٹھا دیا تو اندر سے اس نے ثابت کر دیا کہ خمینی کا امریکہ کے صدر ریگن کے ساتھ رابطہ ہے، اور ایران کے اندر سارا اسلحہ امریکہ سے آ رہا ہے جو عراق کے سنیوں کے گلے کاٹ رہا ہے. اس سے بڑا دجل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی دیواروں پر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لکھتا ہے لیکن اندر سے امریکہ کا ایجنٹ بن کر امریکہ کا اسلحہ لے کر عراق کے مسلمانوں کے گلے کاٹتا ہے. اس سے بڑا دجل اس بین الاقوامی سیاست میں کیا ہو سکتا؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لبنان کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ شام کے ظالم شیعہ ملیشیا نے کیا کیا ہے کہ وہ شیعہ عمل ملیشیا جو فلسطینی کیمپوں کو جنہوں نے محاصرہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں لیا، تو فلسطین کے کیمپوں میں وہ مسلمانوں کے بچے تڑپ تڑپ کر جان دے گئے کہ جن پر قبضہ شیعہ عمل ملیشیا نے کر رکھا تھا، اور حافظ الاسد شام کا صدر ان کی سربراہی کرتا تھا، اور وہ شیعہ خمینی کو اپنا پیروکار سمجھتے تھے. اور آج تک خمینی کہتا رہا کہ بیت المقدس کی ہم آزادی کرانا چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، لیکن جب وہاں فلسطین کے کیمپوں پر شیعہ عمل ملیشیا نے قبضہ کیا اور اس علاقے پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے شب خون مارے، تو فلسطین کے ہزاروں بچے فلسطینی مسلمانوں کے تڑپ تڑپ کر بھوک سے مر گئے، جن پر روٹی بند کر دی گئی، جن پر پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کیمپوں سے مسلمانوں نے رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ رابطہ قائم کر کے کہا کہ ہمیں فتویٰ دو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، پانی نہیں، ہم ہاں کتوں اور بلیوں کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کتوں اور بلیوں کے گوشت کھانے کا فتویٰ مانگا تو علماء خاموش تھے پورے مسلمانوں کے، اور اس کے بعد انہوں نے کتوں اور بلیوں کا گوشت کھایا، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ کتے اور بلیاں ختم ہو گئی ہیں. یہ پوری دنیا کے انگریزی اخبارات میں، اردو اخبارات میں یہ باتیں چھپ کر پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ شیعہ نے ان کی روٹی اور پانی جب بند کر دیا تو کتوں اور بلیوں کا گوشت کھا کھا کر ان بچوں نے گزارا کیا، تڑپنے والے مسلمانوں نے گزارا کیا. اور اس کے بعد جب کتے اور بلیاں بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے فتویٰ مانگا کہ بتاؤ جو مسلمان بھوک سے تڑپ تڑپ کر یہاں مر رہے ہیں کیا ہم ان مسلمان بھائیوں کا گوشت کھا سکتے. فلسطین کے مسلمانوں نے یہ فتویٰ مانگا اور ان مسلمانوں پر ظلم کس نے کیا؟ شیعہ نے کیا ہے. میرے دوست شیعہ کسی طور پر بھی سنی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. شیعہ چاہے ملیشیا امل ملیشیا سے تعلق رکھے, شیعہ چاہے ایران کا شیعہ ہو, شیعہ چاہے لکھنؤ کا شیعہ ہو, شیعہ چاہے پارا چرار کا ہو, شیعہ چاہے کراچی کے امام باڑو کا ہو, شیعہ چاہے ڈیرا غازی خان کا ہو, شیعہ چاہے کسی شہر کا ہو, شیعہ ابو بکر و عمر کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, سنی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. لیکن سنی اتنا غافل ہے, سنی اتنا لاچار ہے, سنی اتنا بیچارہ بن چکا ہے کہ غفلت کی چادر لے کر سویا ہوا ہے اور اس کی اماں عائشہ کا دوپٹہ چوراہے میں شیعہ نے تار تار کر دیا اور افسہ کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے خمینی کی کتابیں دنیا میں پھر رہی ہے. لیکن سنی غیرت نکال چکا ہے. میرے چادر لن کے سنی نوجوان, سنی مسلمان غیرت کو زندہ کر صدیق کی عظمت کا ترانہ گا, عمر کی عدالت کا ترانہ گا, عثمان کی شرافت کو لے کر, معافیہ کے تدبر کو لے کر, علی کی شجاعت کو لے کر, حسنین کی عظمت کو لے کر سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جا. انشاءاللہ 2 لاکھ رضاکار جب سپاہ صحابہ کے تیار ہو گئے اس ملک کی سڑکوں پہ, اس ملک کے کوچے کوچے فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک شیعہ کا نہیں ہے, یہ اہل سنت کا ملک ہے.
مولانا حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی, نعرہ تکبیر.
میرے دوستوں, حضرت امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو فوت ہوئے. 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے اور ان کی وفات کی خوشی میں شیعہ نے ایک رسم جاری کی ہے کنڈوں کی. کون سی رسم جاری کی؟ کنڈے. جانتے ہو نا کنڈے؟ تو کنڈیاں نو جانتے ہو؟ کنڈے کا کی معنی بلا؟
خدا کنڈا کرے گا.
کیا کنڈے کا معنی کیا ہے؟ ایک پنجابی دے اندر کنڈا کہنے بیڑا گرہ کھول, ٹھیک ہے نا, بیڑا گرک ہونا. کنڈے دا کنڈے دا مانا پنجابی دا. یہ کنڈا جڑا لفظ ہے نا یہ پنجابی دا ہے, عربی دا نہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. اور کہتے ہیں 22 رجب کو امام جعفر کے کنڈے کرتے. اس بیچارے امام جعفر کا بھی کوئی قصور ہے؟ کہتے ہیں امام جعفر کے کنڈے کرتے. بھائی کنڈا تمہارا ہو تمہارے باپ کا ہو, اس امام جعفر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کہتے اس کے کنڈے کرتے. امام جعفر رحمت اللہ علیہ 8 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے اور 15 شوال کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے. 8 رمضان کو پیدا ہوئے اور 15 شوال کو وہ فوت ہوئے. 22 رجب کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق کا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے, شیعہ حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں بائیس رجب کو کنڈے کی رسم جاری کرتا ہے اور سنی بھی کنڈا کر کے اپنے ایمان کا کنڈا کرا لیتا ہے. جس کو یہ پتا چل جائے کہ بائیس رجب کو شیعہ کی رسم کنڈے کرنا ہے وہ آج کے بعد کنڈے کرے گا؟ بولو تو صحیح. جو کیونکہ یہ 22 رجب کے کنڈے اصل میں حضور کے صحابی حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں کیے جاتے ہیں. سنی یہ خوشی کر سکتا ہے؟ اور بولو تو صحیح. جو یہ خوشی نہیں کرے گا ہاتھ کھڑا کرے. اور جو آج کے بعد کنڈا کرے گا وہ اپنے ایمان کا کنڈا کرائے گا, وہ کنڈے کا حلوہ نہیں کھائے گا, خنزیر کھائے گا, ٹھیک ہے, سور کا گوشت کھائے گا. جو یہ میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ نہ کنڈے کرے گا, نہ کنڈے گھر والوں کو کرنے دے گا, نہ کھائے گا, وہ ہاتھ کھڑا کرے.
نعرہ تکبیر.
ہماری حکومت اتنی غافل ہے, ہماری حکومت اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ قادیانیوں کو اس ملک میں کھلی چھٹی ہے. کھلی چھٹی ہے یا نہیں؟ مرزائیوں کو آپ نے دیکھا ایک مولانا اسلم قریشی کو اغوا ہوئے 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اسلم قریشی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سرگودے میں صدر ضیاء الحق صاحب تشریف لے گئے، ایک آدمی نے شکایت کی کہ ہمارا ٹریکٹر گم ہو گیا۔ ضیاء الحق صاحب نے ایس ایچ او کو کہا کہ اگر کل دوپہر تک ٹریکٹر نہ ملا تو میں تجھے الٹا لٹکا دوں گا۔ 2 گھنٹے کے بعد ٹریکٹر مل گیا۔ کیا اسلم قریشی ٹریکٹر سے بھی بہتر نہیں کہ ایک ٹریکٹر کے لیے تم ایس ایچ او کو یہ کہہ سکتے ہو کہ تجھے الٹا لٹکا دوں گا اگر ٹریکٹر نہ ملا؟ اسلم قریشی جس کی اماں بیوہ ہو چکی، بیوہ ہے، بیوہ اماں آج اپنے بیٹے کا راستہ دیکھتی ہے، ساری ساری رات رو کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، جس کی یتیم 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے باپ کا راستہ دیکھتی ہے، وہ اتنا لوارث ہے کہ ضیاء الحق اپنی کرسی کی فکر کرتا ہے اور آج تک اسلم قریشی کا قاتل تلاش نہیں کر سکا۔ قادیانی اس ملک میں دم بناتے پھر رہے، قادیانی شیعہ اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیعہ اور قادیانی میں جس طرح بائی کاٹ شیعہ کا ہے اسی طرح بائی کاٹ قادیانی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اس علاقے میں قادیانی بہت سارے رہتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو زندہ رکھیں اور قادیانی دجل و تلبیس کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایمان کی غیرت ہے۔ انجمن سپاہ صحابہ کا یہ مشن ہے کہ ہر باطل کے خلاف جہاد کرنا۔ اس وقت خمینی کا لٹریچر ملک میں پھیل رہا ہے، اس لیے ٹارگٹ سپاہ صحابہ کے سامنے خمینیت ہے، ورنہ قادیانیت کی تردید اور پرویزیت کی تردید اور اسی طرح صحابہ دشمنوں کی تردید انجمن سپاہ صحابہ کے پروگرام میں شامل ہے۔ پروگرام میں قادیانیوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے؟ قادیانیوں سے بائی کاٹ کریں گے؟ شیعہ سے بائی کاٹ جاری رکھیں گے؟ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے شیعہ نے فقہ جعفری کا نعرہ لگایا، لگایا کہ نہیں لگایا؟ جس وقت 22 نکات علماء نے بنائے تھے اس وقت شیعہ نے فقہ جعفری کی بات نہیں کی تھی، لیکن اب شیعہ کہتے ہیں ہمیں فقہ جعفری چاہیے، حالانکہ ایران میں 30% سنیوں کے لیے فقہ حنفی کا قانون کوئی نہیں، لیکن شیعہ یہاں 3% ہو کر فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس قوم کا قرآن ابھی تک غار میں ہو اور امام بھی ابھی تک غار میں ہو اس کی فقہ بازار میں کیسے آ گئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس کا امام غار میں ہے اور جس کا قرآن، جس کا امام غار میں ہو اور قرآن، اس کی فقہ بازار میں آ سکتی ہے؟ فقہ کیسے آ گئی؟ اور کہتے ہیں جناب ہمارا امام غار میں۔ ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ شیعہ سنی کا اتحاد ہو جائے؟ میں نے کہا ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ صورت ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام غار میں ہے، ہمارا امام، اور سنی کہتے ہیں ہمارا امام آ چکا ہے، امام ابو حنیفہ آ چکا ہے کہ نہیں؟ سنی کہتے ہیں ہمارا امام آ چکا ہے۔ جب تک شیعہ کا امام نہیں آتا اس وقت تک یہ ہمارے امام کے پیچھے لگ جائے، بات کی دیا نا؟ جب تک شیعہ کا امام نہیں آتا اس وقت تک ہمارے امام کے پیچھے لگ جائیں، جب ان کا امام آ جائے گا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں۔ تو شیعہ یہ کہنے لگا بھی ہمارے امام کا تو پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے۔ میں نے کہا اگر تمہارا امام نہ آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور خمینی کہتا ہے میرے پاس جدید ہتھیار ہیں، جدید طیارے ہیں، جدید میزائل ہیں، تو وہ کہاں ہے؟ سرامنگ آغار، جس غار میں وہ امام چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ خمینی کو چاہیے نہیں کہ ساری بڑے بڑے طیاروں اور ہتھیاروں کو لے کر اس امام کو اب تو غار سے نکال کر لے آئے اور جا کر اسے کہے کہ تو ایسے پانڈے مانگ جاتے ہیں، کتنا عرصہ گزر گیا کہ ایران ہمارے، عراق ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، فقہ جعفری ایک ڈرامہ ہے، کوئی دنیا کے اندر فقہ جعفری کے نام کی نہ کوئی مستند کتاب ہے، نہ کوئی فقہ جعفری کی شکل میں کوئی فقہ دنیا میں مدون ہوئی۔ فقہ لکھتا ہے امام خود یا اس کا شاگرد، اگر امام جعفر نے کوئی فقہ لکھی ہے تو لا کر دکھاؤ، ان کے کسی شاگرد نے مرتب کی ہے تو لا کر دکھاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور پھر ان کے نزدیک تو قرآن ان کا 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے، کتنی آیتیں؟ مسلمانوں کا قرآن ہے 6,666 آیتوں والا، ان کا قرآن ہے 17,000، اور ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ ہمارے قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا، کتنا سائز ہے؟ تو 70 گز لمبا قرآن
میں نے کہا وہ قرآن 70 گز اگر بند پڑا ہو تو 70 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز لمبا چوڑا قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اتنا لمبا چوڑا قرآن ہے، اور پھر 140 گزوں کے فٹ کتنے ہیں؟ کتنے حساب لاؤ، کتنا؟ 140 گز کے فٹ کتنے؟ تو میں نے کہا دیکھو ان کے قرآن کا سائز 420، ٹھیک ہے، ان کے قرآن کا سائز 420، تو ان کا مذہب بھی 420 بھائی، جن کا قرآن 420 ان کا مذہب بھی 420 بھائی، قرآن کا سائز ہے 70 گز بند پڑا ہو، کھول دیں تو 140 گز، ٹھیک ہے، 140 گزوں کے فٹ 420، تو 420 فٹ جس کا قرآن ہو اس کا ایمان بھی 420 فٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں نے فیصل آباد کے جلسے میں کہا لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے 140 گز لمبا چوڑا؟ ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی مجھے نہیں منظور. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے تے مکان دی جگہ 3 مرلے اوتھے تے کھلنا ہی نہیں، میرے تے اکھے مکان دی جگہ کنی ہے؟ 3 مرلے، اوتھے تے کھلنا ہی نہیں، تو دعا کرو کہ ادھر. وہ کہنے لگا جی زمین زیادہ کوئی گورنمنٹ دے تے پھر قرآن لے آئیے. میں نے کہا پھر مسلم لیگ والے تو 7 مرلے دیتے ہیں، کھلے گا تو وہاں بھی نہیں. مسلم لیگ کتنے مرلے دے رہی ہے؟ 7. بھٹو 12 قلعے دے کر ہار گیا، اور اب یہ 7 مرلے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ جس طرح مرضی کرے 7 مرلے دے، جو مرضی کرے، وقت بتائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں نے کہا کہ 7 مرلے مسلم لیگ دیتی ہے، شیعہ کا قرآن تو یہاں بھی نہیں کھل سکتا، کھلے گا؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ کوئی حل ہے تمہارے پاس شیعہ سنی کے اتحاد کا؟ میں نے کہا حل کوئی نہیں، اختلاف کا ایک حل ہے کہ شیعہ تمام پاکستان کے شیعوں کو چاہیے کہ ایران چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور ایران کے سارے سنیوں کو پاکستان میں بھیج دیں، یہ اپنے امام اس من گھڑت امام کے پاس رہیں اور سنی سنیوں کے پاس رہیں. ہماری بات غلط ہے؟ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب سنی کو ایک شیعہ ورگلاتا ہے، وہ کبھی کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک ملنگ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، اور سنی حسین کا نام سن کر اس کو 1 روپیہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس نے حسین کا نام لیا، اور یہ اس کا بدل اور فریب تھا جو فقیروں کی شکل میں اور گداگروں کی شکل میں تیرے دروازے پر آتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین، حالانکہ نظر کا معنی بھی عبادت ہے، نیاز کا معنی بھی عبادت ہے، اور عبادت ہوتی خدا کے لیے ہے، لیکن اس نے عبادت کے آدھے حصے میں حسین کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے اس نے تیرے دروازے پر شرک کا کلمہ بول دیا، اور تجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ تیرے ایمان پر چھری چلا کر چلا گیا، اور تو نے اس کے بدلے میں 1 روپیہ دے دیا، اور 1 روپیہ دے کر تو بھی شیعہ کے اس عقیدے کی تائید کرنے لگا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. شیعہ کہاں کہاں پھنسا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، تو محرم کے مہینے میں پولیس کو بھی تکلیف ہے، مولوی کو بھی تکلیف ہے، ذاکر کو بھی تکلیف ہے، فوج کو بھی تکلیف ہے. کیوں بھائی؟ یہ 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے، اس 10 محرم کے لیے 10 دن پہلے تمہیں تکلیف ہے، لیکن 10 محرم سے پہلے 18 ذی الحج کو مدینے کی گلیوں میں پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان ذبح کر دیا گیا، حضرت عثمان کی لاش کو کوڑا کرکٹ پہ ڈالا گیا، 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا. اس عثمان کی لاش کا تو تجھے حیا نہیں آتا، اس پہ تو مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس پہ تو آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس پہ تو پولیس کو تکلیف نہیں ہوتی. اور 1 محرم کو حضرت فاروق اعظم نبی کے مسلح پر شہید ہوتا ہے، مسجد نبی میں شہید ہوتا ہے، مدینہ طیبہ میں شہید ہوتا ہے، اس کا تو تجھے حیا نہیں آتا، صرف 1 10 محرم یاد ہے. اور جب 10 محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہتے ہیں شادیاں پہلے کر لو، محرم آ رہا ہے، محرم میں شادی جائے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین سے زیادہ کسی اور کا مقام ہی نہیں، حضرت حسین کا درجہ حضور سے بھی اونچا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تو اس پورے مہینے میں تو شادیاں کرتا ہے، حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے شوال کے مہینے میں ہوئے اس مہینے میں بھی تو شادیاں کرتا ہے، حضرت عثمان کی لاش 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر 3 دن کوڑا کرکٹ پہ پڑی رہی، عثمان غنی کے اس مہینے کے شہادت پہ ذوالحج کے مہینے میں بھی تجھے کوئی حیا نہیں، اس مہینے میں بھی شادیاں کرے، شوال
سال میں بھی شادیاں کرے. ابو بکر صدیق بھائی جماعت عثمانی کو فوت ہوئے, مدینے سے صدیق کا جنازہ اٹھا تو جنازے پر کھڑے ہو کر شیر خدا علی نے کہا, آج محمد کا اسلام یتیم ہو گیا. اس ابو بکر کے نہیں کی وفات کے مہینے میں تو شادیاں کرے, اور حضرت عثمان کی شہادت کے مہینے میں تو شادیاں کرے, اما عائشہ کی وفات کے مہینے میں تو شادیاں کرے, خود علی اور مرتضیٰ کی شہادت 21 رمضان کو پیش آئی اس مہینے میں بھی تو شادیوں سے نہ روکے, اور شادیوں سے روکے 10 محرم کو, اور اس محرم کے مہینے میں جس محرم کے مہینے کی 8 تاریخ کو حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے شادی کی, اور اپنی بیٹی زینب کی شادی بھی 6 محرم کو حضرت قاسم ابو العاص بن ربیع عمر سے حضور علیہ السلام نے کی. پیغمبر تو اس مہینے میں شادیاں کرے, لیکن تو شیعہ کے پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ تو نے شیعہ کی بات مان لی اور محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں اپنایا. میرے دوست تیرے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ 18 ذوالحج حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے, 18 ذوالحج کو تیرا دشمن شیعہ عید غدیر مناتا ہے, غدیر کی عید مناتا ہے کہ خطبہ غدیر پر حضرت علی کے بارے میں حضور کے خطبے کی یاد دلاتا ہے. تمہیں پتا ہے کہ یہ بھی ایک من گھڑت افسانہ ہے, خطبہ غدیر والا جو راسیوں نے ایجاد کر رکھا ہے. اس غدیر کا نام لے کر عید مناتا ہے کس دن؟ جس دن تیرا امام عثمان 40 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر دیا گیا, اس دن تو امام شہید. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بھائی, توجہ کرنا. جس وقت ایک آدمی داخل ہو جائے اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا داخلہ بند ہے؟ بولو. ایک آدمی کے داخل ہونے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اکرواز کا داخلہ بند ہے, لیکن جب وہ داخل ہو گیا ہے تو داخلہ کھل گیا ہے. حق نواز شیر اسلام کا داخلہ کھل گیا ہے, اور ڈی سی اور ایس پی جن کو بڑی تکلیف ہے حق نواز کے آنے کی, ان کو اپنی موت مر جانا چاہیے کہ حق نواز داخل ہو چکا ہے. میرے دوستوں, ان کو یہ تکلیف ہے کہ حق نواز ہمارے ضلع میں آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تمہارے ضلع میں ابو بکر عمر کو برا کہا جائے تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا, خمینی کا لٹریچر چھپے تو کچھ نہیں ہوتا, عائشہ صدیقہ کو برا کہا جائے تو کچھ نہیں ہوتا, حق نواز آ کر کفر کے پرخچے اڑائے تو تمہیں تکلیف ہو جاتی. یہ بڑا افسوس ہے. اب شیر اسلام آ چکا ہے, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن.